والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال عز وجل في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے. آج سے ٹھیک 1408 سال قبل رمضان مبارک کی 17 ہی تاریخ تھی اور جمعہ ہی کا دن تھا، جس روز کے مار کا ایک بدر پیش آیا، اسے قرآن حکیم نے بھی یوم الفرقان قرار دیا. اور اصل میں یہ لفظ وہ تھا کہ جو کفار مکہ نے اختیار کیا. کفار کو چونکہ اپنی قوت پر پورا اعتماد تھا، گھمنڈ تھا، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر 1000 کی تعداد میں لشکر نکلا تھا، اور جیسا کہ حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے اور مسلمانوں تمہارے سامنے لا کر ڈال دیے، تمام ان کے بڑے سردار اس لشکر میں موجود تھے، ہر گھرانے کی چوٹی کی جو قیادت تھی سرداران قریش سب کے سب اس میں جمع. اسی لیے انہوں نے پہلے ہی سے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ یہ دن جو ہے یہ یوم الفرقان. فرقان کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو کسی شے کے مابین فرق کو ظاہر کر، یعنی حق و باطل میں امتیاز ہو جائے گا، یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارا. ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کی تائید و نصرت کس کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ یا ہمارا. کیونکہ انہیں پورا گھمنڈ تھا، پورا اعتماد تھا، پورا اطمینان تھا، لہذا خود انہوں نے اس دن کو قرار دیا کہ یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ جو حضرات میرے دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کر گئے ان کے علم میں ہے کہ یہ بات میں نے بار بار واضح کی ہے کہ انبیاء اور رسل کی دعوت کے مقابلے میں جو اس وقت کے رؤسا اور اس وقت کے قائدین اور اس وقت کے چودھری جنہیں قرآن مجید کہتا بنا بڑے لوگ, ان کو جو سب سے بڑی تشویش لاحق ہو جاتی تھی وہ یہی تھی کہ اگر اس نئی قیادت کا چراغ روشن ہو گیا, اگر لوگ نبی کے متبعین میں شامل ہو گئے, اگر لوگوں نے رسول کی رہنمائی کو اختیار کر لیا, تو ہماری قیادت اور سیادت, ہماری چودراہٹ, ہمیں جو امتیازی مقامات حاصل ہیں وہ سب کے سب ختم ہو کر رہ جائے گا. لہذا ان کی سب سے بڑی تشویش یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے عوام کو مطمئن کریں کہ ہمارے جو رؤسا ہیں, ہمارے جو سردار ہیں, وہ کوئی بدنیت نہیں ہے, ضدی نہیں ہے, اشدرم نہیں ہے, بلکہ فی الواقع انہیں نبی کی دعوت میں کوئی روشنی نظر نہیں آئی. اب ظاہر بات ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ تو اپنے رہنماؤں کے پیچھے ہی چلتے ہیں, انہی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, انہی کے کانوں سے سنتے ہیں. لہذا وہ یہ دیکھتے تھے کہ آیا ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے جو سردار ہیں, ہمارے جو رئیس ہیں, آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط. اگر انہیں یہ احساس ہوتا کہ دعوت کو تو صحیح سمجھتے ہیں لیکن محض اپنی ضد, اناد, تعصب, ہر دھرمی یا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے, تو ظاہر ہے کہ عوام میں ان کے خلاف جو ہے ایک رائے عامہ بیدار ہو جاتی اور ان کی چودراہٹ اس سے خطرے سے دوچار ہو جاتی. لہذا انہیں ہر وقت یہی فکر دامن کی رہتی. رات ہی ہم نے سورہ مومنون جو 18 پارے کی پہلی سورت ہے اس کو پڑھا ہے دورہ ترجمہ قرآن میں, کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی قوم کے سرداروں نے اپنے عوام سے یہ کہا کہ یہ ایک انسان ہے ہم جیسا تم جیسا, اور یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اپنی دھوس جمائے, یرید ان یتفضل علیکم, یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی قیادت کو قبول کرو اور تم اس کی اطاعت کرو, اس کا کہنا مانو. گویا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ تم پر لازم ہے ہماری اطاعت, ہمارے پیچھے چلو, اور کسی کی اطاعت اور کسی کی قیادت کو قبول کرنا تمہارے لیے صحیح نہیں. اور یہی تمام انبیاء و رسل کے بارے میں کہا گیا. اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابو جہل اور نضر ابن حارث اور عقبہ ابن معیط جو بڑے بڑے ہاکس تھے قریش کے اندر, انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا پہلے ہی سے اپنے عوام کو متاثر کرنے کے لیے کہ پتہ چل جائے گا, اللہ کی تائید جس کے ساتھ ہوگی اس کو پتہ ہوگی, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ فتح ہماری, مسلمانوں کے پاس تو اتنی قوت ہے ہی نہیں. لہذا انہوں نے پیش کی طور پر کہا یہ یوم الفرقان ہوگا, بلکہ ابو جہل کے بارے میں تو ایک عجیب بات ہے, نوٹ کر لیجیے کہ اس نے عدل اعلان ایک دعا کی لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور اس نے بدر سے پہلی جو رات ہے اس نے دعا کی اللہم اے پروردگار. یہ بڑی اہم بات ہے کہ نہ کسی اپنی دیوی کو پکارا, نہ کسی دیوتا کو پکارا, اللہ کو پکارا. اللہم افتونا للرحم, اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے قطع کرا دیے, جس نے ہمارے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کرا دیا, بیٹوں کو والدین سے کاٹ دیا, والدین کو اولاد سے جدا کر دیا. افتونا للرحم, اور یہ افتا افضل التفضیل کا صیغہ ہے, جس نے سب سے زیادہ رحمی رشتے کٹوائے ہیں ہمارے. واحلہ البدار, تو کل جب میدان میں دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہو تو اس شخص کو تو رسوا کر دیجو جس نے کہ ہمارے رحمی رشتوں کو اس طرح کٹوا دیا ہے کہ بھائی کو بھائی کے مقابلے میں لا کھڑا دیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے ساتھ حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ, تو ادھر حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے, یا اگر لائے تھے تو انہوں نے ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا, ان کے بارے میں یہ بات جو ہے مختلف تھی. لیکن یہ کہ بہرحال وہ آئے تھے کفار کے ساتھ لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے. ادھر والد تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, ادھر بیٹا عبد الرحمان ابن ابی بکر, ادھر بھانجے ہیں حضرت عمر, ادھر ان کا مامو ہے, ادھر جو ہے حضرت ابو حذیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عتبہ کے بیٹے, ادھر عتبہ جو ہے سردار ہے, وہ معلوم یہ ہوا کہ بالکل ایک ایسی جنگ ہے کہ بھائی بھائی کے مقابلے میں ہے, بیٹا باپ کے مقابلے میں ہے, چچا بھتیجے کے مقابلے میں ہے اور ماموں بھانجے کے مقابلے میں ہے. اس کو اس نے اس کو بھی ایکسپلوائٹ کیا. یہ کس نے کیا, کس کی وجہ سے ہوا؟ ہمارے مابین قریش کے مابین یہ اختلاف کس نے ڈالا؟ ہم تو سب یکجا تھے, متحد تھے. ہمارے اس اتحاد میں رکھنا ڈالنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اے اللہ, جبکہ تیری تعلیم بھی ہے کہ صلہ رحم ہونا چاہیے, قطع رحم نہیں ہونا چاہیے. بات دیکھیے کتنی بظاہر جو ہے صغرا کبرا کتنا مضبوط ہے, کہ تیری تعلیم ہے, تیرا حکم ہے کہ قطع رحمی نہ کرو, صلہ رحمی کرو. تو جس نے ہمارے رحمی رشتے کٹوا دیے تو اس کو کل رسوا کر دیا. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ انہیں یہ پورا یقین تھا کہ کل فتح ہماری. یہ جنگ جو ہے پھر اللہ نے اسے واقعتاً یوم الفرقان بنا, اور اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے جو حالات بنائے گئے, سازگار کیے گئے. میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی تفاصیل تو آپ حضرات کے علم میں ہیں. جو حضرات یہاں آتے ہیں بارہ مطالعہ کرتے ہیں, سیرت کی کتاب کوئی نہ کوئی پڑھی ہے, غزوہ بدر کے موٹے موٹے حالات و واقعات تو علم میں ہیں. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ میں عرض کر دوں آج, اور اس کے حوالے سے ایک اہم نقطہ. اللہ تعالیٰ کی مشیت اس دنیا میں ہر وقت کار فرما ہے. بار بار قرآن میں آتا ہے ثم استوى على العرش. وہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد, بنانے کے بعد اس سے لا تعلق ہو کر کہیں نہیں بیٹھ گیا ہے معاذ اللہ, جیسے کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے. یہ ارسطو کے جو پیروکار ہیں مشائین, ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ ہے, ایک ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, لیکن پیدا کرنے کے بعد اب وہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص کسی فٹ بال کو زور کی ہٹ لگائے, اب وہ فٹ بال چل رہی جا رہی ہے, اب اس کا جو فٹ بال کو ہٹ لگانے والا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر فرکشن نہ ہو, ہوا کی رکاوٹ نہ ہو, کوئی شے اس فٹ بال کی جو حرکت ہے اس کے مومنٹم کو ضائع کرنے والی نہ ہو, تو یہ قیامت تک چلتی رہے گی. یہی تو جو نیوٹن کے لاز آف موشن ہے ان میں سے پہلا لا, پہلا قانون یہی. لیکن یہ کہ اب اس کو ایک ہٹ لگانے کے بعد اس جو ہٹ لگانے والے کا کوئی تعلق اس سے نہیں. ایک یہ تصور بھی ہے اللہ کے بارے میں, کائنات کے خالق کے بارے میں, کہ پیدا تو اس نے کیا ہے, بنانے والا تو وہ ہے, لیکن اب یہ خود بخود چل رہی ہے, خود بخود رواں دواں ہے, خود بخود چل رہی ہے, اور اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. وہ تو اپنی ذات میں خود مگن ہے, اسے کیا دلچسپی کہ فلاں جگہ کسی نے کیا کیا اور فلاں جگہ پر کیا ہوا, اور فلاں سمندر کی تہ میں کسی مچھلی نے حرکت کی تو کیوں کی, اور فلاں درخت کا پتا گرا تو کیوں گرا. اسے سے کوئی دلچسپی نہیں. جبکہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کوئی بڑکا کوئی پتا کسی درخت سے نہیں گرتا مگر اس کے علم میں, کوئی پتا جنبش نہیں کھا سکتا جب تک کہ اس کا علم نہ ہو. ہر آن ہر لحظہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ کا علم کام فرما. تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی حالات و واقعات دنیا میں ہوتے اس میں یقیناً مشیت ایسی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے, اس کی حکمت کے مطابق یہ حالات جو ہے گزرا ہو رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی یہ دوسری حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اسے خلافت عطا فرمائی, اسے اختیار عطا فرمایا. انسان اپنی سی کوششیں کر رہا ہوتا ہے, ایک طرف انسان کی کوشش ہے, ایک طرف اللہ کا فیصلہ ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کوشش کچھ اور ہوتی ہے, اللہ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے. تو لاکھ انسان کوشش کرتا ہے, اس کی کوئی کوشش برابر نہیں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ تدبیر کنت بندہ اور تقدیر کنت خندہ, مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. یعنی انسان جو ہے وہ اپنی تدبیریں کرتا رہتا ہے اور اوپر سے تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کہ تم کیا یہ دور لگا رہے ہو اور کیا اپنی چالیں چل رہے ہو. کسی کو قرآن مجید میں بار بار کہا ہے وہ مکر ہوں مکر اللہ, انہوں نے بھی چال چلی, اللہ نے بھی اپنی چال چلی. اللہ کی خود بھی خوبیاں تدبیر تھی, واللہ خیر الماکرین. اور ظاہر بات ہے کہ سب چال چلنے والوں میں بہترین چال چلنے والا تو اللہ ہے, اس کی چال کو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا, باقی سب کی چالیں جو ہے ان کو شکست ہو سکتی ہے. تو ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ بندے کا فعل کچھ اور ہے, مشیت کچھ اور ہے, ارادہ کچھ اور ہے, وہ اپنا سا دور لگا رہا ہے, تدبیر جو ہے لگا رہا ہے. اللہ کی طرف سے اگر سینکشن ہو جائے کہ ٹھیک ہے تو بات اور ہے, لیکن اللہ کی مشیت اور ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہی ہوگا. بلکہ مجھے فانی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, شعر کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ شعر ہے, ابھی تو میں نے صرف آپ کو کہاوتیں سنائی ہے کہ تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ. تقدیر حق نہیں ہوتی ہے, مین پروپوزز گاڈ از پروپوزز. لیکن بڑا پیارا شعر ہے فانی کا, دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو. ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر, تمہاری تدبیر کا جنازہ نکلا جا رہا ہے, اس لیے کہ تقدیر جو ہے اس کے موافق نہیں تھی, اللہ کی مشیت اس کے موافق نہیں تھی. تمہاری ساری تدبیریں جو ہیں وہ گویا کہ دھری رہ گئی ہیں, ان کی موت واقع ہو گئی ہے, اور تقدیر کے کندھوں پر تیری تدبیر کا جنازہ جو ہے وہ جا رہا ہے. ایک فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو, ایک جنازہ جا رہا ہے اس پر تقدیر. لیکن ایک دوسری صورت اور ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے بندہ مومن کے, اور ظاہر بات ہے کہ جو بندہ مومن کے ساتھ معاملہ ہو وہ تمام و کمال ہوگا نبی کے ساتھ, اللہ کے رسولوں کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ بندے اپنی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے اللہ کے فیصلے. ایک جدوجہد زمین پر ہو رہی ہے, وہ جدوجہد اس میں اہل ایمان اپنے ثبوت فراہم کرتے ہیں, خلوص کا, ایمان کا, یقین کا, صبر کا, ثبات کا. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے, یہ نہ سمجھیے کہ وہ اللہ کی مدد جو ہے اس کی وجہ سے ان کے امتحان کے اندر کوئی کمی آ جائے. امتحان پورا شدید ہوتا, 313 بے یاروں مددگار بظاہر اور بغیر اسلحہ کے, بغیر ساز و سامان کے جب آ کر کھڑے ہو گئے 1000 کے سامنے جو کیل کانٹے سے ریس تھے, تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے اپنی جگہ پر کہ انہیں اسباب پر بھروسہ نہیں ہے, وہ سب گن اسباب پر ان کا ایمان ہے. وہ اللہ کے اوپر فیصلہ جو ہے اعتماد رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں, تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تدبیر کیا ہے وہ اپنی جگہ پر. یہ دونوں چیزیں عجیب طریقے پر ہم آہنگ ہو کر نظر آتی ہیں غزوہ بدر. اب غزوہ بدر کے لیے جو تدبیر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, پہلے اسے سمجھیے. تدبیر کیا تھی؟ وہ جدوجہد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس سے کر رہے ہیں, جن میں سے یوں سمجھیے کہ 13 برس کے لگ بھگ مکی دور ہے. آپ نے دعوت کا آغاز کیا, دعوت, تبلیغ, تربیت, تنظیم, لوگوں کو منظم کر رہے ہیں, ان کے اندر ایمان, تقوی, احسان کے جو مراحل ہیں, اور ان سے انہیں گزار رہے ہیں اپنی تربیت اور تصفیہ کے ذریعے سے. یوں سمجھیے کہ ایک قدوسیوں کی جماعت تیار ہو رہی ہے, پاک باز, پاک دینت لوگ, جن کے سینے جو ہے حب الہی سے بھرے ہوئے, جن کا نصب العین اب آخرت ہے اور اللہ کی رضا ہے. دنیا سے ہر اعتبار سے اور ہر شے کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو. یہ 13 برس تک کی جدوجہد مکے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یوں کہیے کہ وہ جو میں نے مراحل انقلاب بیان کیے ہیں اور کئی سال پہلے یہاں 11 تقریریں کی تھی جمعوں کے اندر مسلسل, کہ دعوت, تنظیم, تربیت, یہ 3 مرحلے ہیں کہ جو مکے میں 13 برس کے اندر پورے ہو رہے ہیں. دعوت دے رہے, لوگ آئے, قبول کیا, ایمان لائے, اب حضور تربیت فرما رہے, تزکیہ فرما رہے, اور پھر ان کو منظم کر رہے جماعت کی شکل. اس کے ساتھ ہی ایک چوتھا بھی جو سٹیپ تھا وہ وہاں مکے کے اندر لیا جا چکا تھا, وہ یہ کہ تم پر تشدد ہو تو صبر کرو, کوئی کارروائی نہ کرنا جوابی کارروائی. جوابی کارروائی کا وقت آئے گا, ابھی ذرا اپنے اس جذبہ انتقام کو بھی, آخر انسان تھے, ان کے دل کے اندر بھی بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا, اور شریعت تو مستقل قانون تو شریعت کا ہے انتصاف کا, بدلے کا. وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِيَاسٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندوں, قصاص کے اندر زندگی. تو صحابہ کرام کو عارضی طور پر اپنے اس حق سے گویا کہ روک دیا گیا کہ تم اپنا بدلہ لینے کا حق ابھی استعمال نہیں کرو, تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ یہ لوگ فسادی نہیں ہیں, یہ لوگ فتنہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں, یہ کوئی خونریزی کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ان کو تو مارا جاتا ہے کبھی یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, اس سے رائے عامہ تمہارے حق میں جو ہے بیدار ہو, لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیسے لوگ, ان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے, حالانکہ ان کا کردار صاف ستھرا, کھلی کتاب, اور انہوں نے کوئی جوابی کارروائی بھی نہیں کی. پیش میں آ کر ہی آپ کو معلوم ہے کہ اگر بلی بھی کہیں گھیرے میں آ جائے اور اسے معلوم ہو کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, وہ انسان کی قدر پر چپکتی ہے اور شہرت کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے, کیا اس کی جان ہے انسان کے مقابلے. تو یہ کہ اس وقت اگر سختی کے ساتھ نہ روک دیا گیا ہوتا کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی, برداشت کرو, تم برداشت کرو گے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, جان چلی جائے گی, جان چلی جائے گی, تمہارے لیے تو کامیابی یہی ہے, اول مقصود شہادت کی موت تمہیں مل جائے گی, اور تمہیں کیا چاہیے, سیدھے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. تو یہ بڑا زبردست ایک ڈسپلینری ایکشن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اسی نے اصل میں نظم کو وہاں پر مضبوط کیا ہے اس جماعت کے اندر, جو تم پر بیتے جھیلو برداشت کرو, لیکن کوئی جواب نکال رہا, بلکہ یہ کہ کوئی زبان سے بھی سخت لفظ استعمال نہ کرو. بار بار قرآن مجید میں آیا ہے حضور سے خطاب کر کے گویا کہ مسلمانوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ دیکھنا کہیں شیطان تمہیں اس طرح نہ ابھار دے کہ تم بھی گالی کے جواب میں تو گالی دے, تم بھی کوئی سخت بات کے جواب میں سخت بات کہہ دو. انفا بلتی آسن, تمہاری طرف سے مدافعت ہونی چاہیے بڑے بھلے طریقے پر, بڑے عمدہ اور آسن طریقے پر, کوئی جوابی کارروائی نہ ہو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر کبھی کوئی شیطان کی چھوت لگ ہی جائے اور غصہ جو ہے اندر سے ابھرتا ہوا محسوس ہو تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس لیے کہ یہ چیز بھی تمہارے مشن کو نقصان پہنچائے گی. تو گویا کے چار مراحل تھے کہ جو مکے کے 12 سال یا 12.25 سال میں طے ہوتے ہیں, دعوت, تنظیم, تربیت اور صبر, صبر محض جسے میں نے کہا, پیسو ریزسٹنس, برداشت کرو ہر پرسیکیوشن کو, ہر تشدد کو, جوابی کارروائی کرو. لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں تمکن عطا فرما دیا, مدینے کو حضور کے لیے گویا کہ آغوش ہوا, جیسے کہ کوئی ماں اپنے کسی بچے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے منتظر ہو, ایسے یثرب کی سرزمین تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ آئے ہیں تو ان کا خیر مقدم ہو رہا ہے, لوگوں نے اپنے گھر تقسیم کر دیے, اپنے کاروبار تقسیم کر دیے, اور ہر چیز کے اندر انہیں ساجی بنا لیا. یہ تاریخ انسانی کا ایک انوکھا واقعہ ہے, ایسی مواقعات نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ کبھی ہوگی. اللہ فبین قلوبکم, اور ایک جگہ فرمایا اے نبی اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے, تالیف قلب کے لیے دولت خرچ کرنا بھی ایک ذریعہ ہے نا, اس لیے زکات کے مصارف میں سے بل وہ اللہ فتح قلوب ہوں, یہ بھی ایک مد ہے کہ جن لوگوں کی تالیف قلب مقصود ہو ان کو بھی کچھ پیسے دیے جا سکتے ہیں زکات کی مد سے. کوئی دشمن ہے اسلام کا, لیکن یہ کہ اس کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے جا سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو دنیا ہی کے کتے ہیں اسلام کے دشمن, اگر ان کے زہر کا ڈنک جو ہے وہ کچھ انہیں دے کر وہ مارا جا سکتا ہو, توڑا جا سکتا, اور ان کی مخالفت میں کمی آ سکتی ہو تو کی جائے, وہ تو جس طرح کے وہ ہے اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ کر دیا جائے. تو تالیف قلب پیسے سے بھی ہوتی رہی ہے دنیا میں, لیکن یہ تالیف قلب جو ہوئی ہے صحابہ اکرام کے مابین جو مہاجرین اور انصار کی, وہ فرمایا ایک جگہ پر اگر پوری دنیا کی دولت بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان یہ اوپر پیدا نہیں کر سکتے, اللہ نے تمہیں پیدا کیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جب وہاں تمکن ادا کر دیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانچویں اقدام کا آغاز کیا, انقلابی عمل کا پانچواں سٹیپ جو اقدام جس کا عنوان ہے. اب آگے بڑھو, چیلنج کرو, مقابلہ کا جو ہے تیار میدان میں آ جاؤ مقابلے کے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چھوٹی چھوٹی مہمیں جو ہے بدر سے پہلے, حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی 6 مہینے تو لگائے ہیں, جس کے لیے آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگا میں نے عنوان اس کا جدید ٹرمینالوجی جدید اصطلاح میں بات ہوگی تو سمجھ میں آئے گی, انٹرنل کنسولیڈیشن, استحکام داخلی. داخلی استحکام نہیں ہے اور دشمن سے بھیڑ گئے آپ تو اس سے بڑی حماقت کیا ہو, اس وقت جو صورتحال ہماری ہے اور جو ہم پر ایک فکرہ چس کر گئے ہندوستان سے آئے ہوئے عالم دین سے, انہوں نے ہمارے مہاجرات میں بڑی تلخ بات کہی ہے لیکن بڑی مبنی پر حقیقت بات کہی ہے کہ اپنے گھر کا فساد دور نہیں ہوتا اور باہر جہاد کرنے کی سوچ رہے, اندر کا فساد تو تم سے رفع نہیں ہو رہا, اندر مسلمان مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے, مسلمان مسلمان کے لیے یوں سمجھیے اس کو اغوا کیا اور قتل کر دیا, اس کو اغوا کیا اور قتل کر دیا, وہ صرف اپنی سیاسی جو بھی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہو اور چاہے وہ ایم کیو ایم کی اے پی ایس سنو ہو, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے ہوا ہو, کس طریقے سے ایک دوسرے کے نوجوانوں کو, یہ نوجوان
یہ تو اس ملک کی، اس قوم کی، اس ملت کی متاع ہے، دین کی متاع، اور ان کا خون بہ رہا ہے. اس سے پہلے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے طرف اور جی ایس ان کے طرف کے مابین کئی سال تک متواتر قتل در قتل، ادھر سے اس کو قتل، ادھر سے قتل. یہ تو حال ہمارا قومیتوں میں منقسم ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا. یہی وجہ ہے کہ مردمری واٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ، اس نے جو سیرت پر دو کتابیں لکھی ہیں، محمد اٹ مکہ، محمد اٹ مدینہ. تو محمد اٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دوسری والیوم ہے اس کی سیرت، اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے، کسی مدبر، سیاستدان، منتظم، قائد، رہنما، سپاہ سالار، اس کے لیے انگریزی زبان میں تاریخ کے جتنے الفاظ ممکن ہیں سپرلیٹیو ڈگری کے اندر اس نے استعمال کر، اتنے منتظم، اتنے مدبر، اتنے معاملہ فہم، اتنے دور اندیش، اتنے انسان شناس، ہر شخص کو جانتے تھے کہ اس میں کیا صلاحیت ہے، اسے اسی کام پہ لگا دیتے. ہر انسان پر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی قائد کے لیے کہ صحیح کام پر صحیح آدمی جو ہے اس کو وہ معمول کر سکتا. سب لوگ سب کاموں کے لیے ایک جیسی صلاحیتیں نہیں رکھتے، کسی میں کوئی صلاحیت ہے، کسی میں کوئی صلاحیت ہے. پھر سچویشن کا صحیح اندازہ ہو، معاملہ فہمی کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اگر آپ کے سامنے صحیح صورت حال ہی نہیں ہے، الٹا سیدھا قدم اٹھا دیں گے آپ، تو اسٹیٹس مین شپ اور دور اندیشی، دور بینی، پلاننگ، منصوبہ بندی، یوں سمجھیے کہ کسی انسان کے لیے، کسی مدبر کے لیے، کسی سیاستدان کے لیے، کسی اسٹیٹس مین کے لیے، کسی سپہ سالار کے لیے، کسی منتظم کے لیے، جتنے بھی سپرلیٹیو ڈگری کے اندر الفاظ ہو سکتے ہیں تعریف و توصیف کے، اس نے استعمال کیا. اسی کا ایک نمونہ آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ چھ مہینے تک آپ نے کوئی خارجی مہم نہیں بھیجی، انٹرنل کنسولیڈیشن، مدینے میں استحکام ہو جانا چاہیے، یہ مورچہ تو مضبوط ہوگا ہمارا. اور اس کے لیے آپ نے تین کام، پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، مرکز تو ہو، کچھ جگہ تو ہو، یہی اب گورنمنٹ ہاؤس ہے، یہی تربیت گاہ ہے، خانقاہ بھی وہی ہے، اصحاب صفا بیٹھے ہیں اور صبح و شام حضور کی تعلیم سے فیض یاب ہو رہا ہے، یہی عبادت گاہ بھی ہے، یہی ہے کہ جس میں یوں سمجھیے پارلیمنٹ بھی ہے، جس میں کہ مشورے ہوتے ہیں، حضور جو ہے صحابہ سے مشورے لے رہے ہیں. تو ایک مرکز جو ہے مدینے کی سیاست کا وجود ملا ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کیا، مواخات، مہاجرین اور انصار، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علیحدہ علیحدہ رہے، تو دو برتن علیحدہ ہوں گے تو کبھی کھڑک جائیں گے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کے اندر دشمن موجود تھا، ففتھ کالمسٹ، منافقین، اور وہ ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ ان کو بھیڑا دیں، لڑا دیں. لہذا جب تک کہ ان کو خوب مضبوط رشتہ یا قوت کے اندر کس نہ لیا جائے، کوئی خارجی قدم اٹھانا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. یہ مواخات کے بعد تیسری چیز، جو یہودی قبائل تین موجود تھے وہاں، مدینے کا جو اصل شہر تھا وہ تو اوس اور خزرج کے درمیان منقسم تھا، مختلف ان کے گھرانے جو ہے انہیں بٹا ہوا، ان کے محلے تھے، لیکن تینوں اطراف کے اندر باہر مدینے کے گویا کہ گھیراؤ کیے ہوئے تھے. یہ تین قلعے تھے یہودی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور بڑے طاقتور قبیلے، مہاجن قبیلے، دولت تھی ان کے پاس، سرمایہ تھا ان کے پاس، پھر یہ متمدن تھے عربوں کے مقابلے، لیکن ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس شریعت تھی، لہذا ان کا ایک روب بھی تھا، اوس اور خزرج کے جو انصار تھے ان کے اوپر ان کا ایک روب تھا کہ یہ متمدن لوگ ہیں اور یہ مہذب لوگ ہیں، یہ صاحب شریعت لوگ ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کی عدالتیں ہیں. تو یہ جو تین دو تھے، اندر سے اندیشہ تھا اور یہ تو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہے نشہ دوانی کریں گے، لہذا ان کو بھی پہلے کس لینا، پکڑ لینا ایک معاہدے کے اندر، یہ بہت بڑا، جس کو میں اب اس وقت کہوں گا کہ ایک لفظ ہمارے ہاں تو بدنام ہو گیا، سیاستدان اصل میں کوئی برا لفظ نہیں تھا، ہم نے بہت سے الفاظ کو برے معنی پیدا دیے اپنے کردار سے. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست تو وہ شہ حدیث میں آتا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوس ہو وہ انبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کے ہاتھ میں تھی، انبیاء سیاست کرتے تھے، ان کا انتظام، ان کی حکومت، ان کا پورا نظام جو ہے وہ انبیاء کرام کے ہاتھ میں تھا. تو سیاست تو بہت بڑی شے ہے. تو یہ سیاست دانی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑا اس کا یہ مقصد تھا کہ آپ سب سے پہلے یہودیوں کے معاہدوں کے اندر جکڑ،
اور اس کے بعد میں اثرات ظاہر ہوئے. یہ تو جو لوگ جانتے ہیں اور اس کو سیرت کے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا دور رس یہ قدم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے انٹرنل کنسولیڈیشن ہو گئی, اندر اب استحکام ہو گیا, قلعہ ہو گیا مدینہ منورہ, اب ایک قلعہ ہے. اس کے بعد آپ نے مہمیں بھیجنی شروع کی. وہ مہمیں دو مقاصد ہیں, آٹھ مہمیں ہیں جن میں سے چار میں حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے, لہذا ان کو غزوات ہی کہیں. چار سرایا, چار غزوات, چار مہموں میں آپ خود گئے, چار آپ نے دستے بھیج دیے. مقصد کیا تھا؟ دو مقصد. ایک تو یہ کہ مکے کی جو سیاسی بالادستی ہے اس علاقے پر قریش, اس کو ختم کر دیا. جو قبائل آباد ہیں مکے کے اطراف و اکناف میں, خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان, ان کے ساتھ اب مسلمان معاہدہ کر لیں, وہ مسلمانوں کے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم حلیف بن جائے. تو اس طریقے سے جو قریش کی قوت ہے سیاسی, زور آف انفلوئنس کی اصطلاح آج آپ استعمال کرتے ہیں کہ امریکہ اور روس کے درمیان باہمی جو ہے بندر بانٹ ہے اس قرآن عرضی کی, یہ تمہارا حلقہ اثر ہے, یہ ہمارا حلقہ اثر, ادھر تم نہ چھیڑنا ادھر ہم نہیں چھیڑیں. یہ تو صرف اصل میں افغانستان میں ہوا کہ جو روسی قیادت سے حماقت ہو گئی اور اس نے امریکہ سے لائن کلیئر لیے بغیر استعمال, ورنہ یہ جو کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ کر اجازت لے کر کرتے ہیں کہ تم اسے بہت بڑا اپنے خلاف جو ہے افینس تو نہیں سے شمار کرو, ہم فلاں معاملے کے اندر کارروائی کرنے کے لیے ہم پر توڑ رہے ہیں. وہ در حقیقت بغیر لائن کلیئر کیے ہوئے امریکہ سے انہوں نے اختلاف کیا, جس سے کہ وہ بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے جس طریقے سے پھر مدد دی ہے افغان مجاہدین کو, واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی آؤٹ آف دی وے جا کر بہترین اسلحہ اپنا دیا, سنگل میزائل دیے ہیں جو اس نے اپنے کسی بھی حلیف کو بھی نہیں دیے, اور اس نے واقعی تر اسباب کی دنیا میں تو اس نے بڑا فیصلہ کل ملک نے کیا سنگل میزائل نے اس جنگ کا رخ بدلنے میں. بہرحال یہ جو زون آف انفلوئنس تھا قریش کا, اس کو سکیڑنے کے لیے, یہ ویسے تو قرآن مجید میں طالباً تین مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے سورہ مومنون تک, کہ نازل ارض ننقصها من اطرافها, اور یہ مکی سورتیں ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کا گھیرا ہے قریش تمہارے گرد تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں, تمہارا زون آف انفلوئنس سکڑ رہا ہے اور محمد الرسول اللہ کا زون آف انفلوئنس صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہا ہے. ایک تو آئسولیشن آف قریش, پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش, اور قریش مکہ کے زون آف انفلوئنس کو کم کرنا, اور دوسرا اکنامک بلاکیٹ آف مکہ, اس لیے کہ ظاہر بات ہے اب انہوں نے مسلمانوں کو نکالا, مسلمانوں کا اساس البیت انہوں نے ضبط کیا ہے, مسلمانوں کے گھر کا سامان لوٹ لیا وہاں پر, تو ظاہر بات ہے اس کی جوابی کارروائی کا حق مسلمانوں کو حاصل تھا. وہ تو حق پہلے بھی تھا لیکن پہلے اجازت نہیں دی گئی تھی, پہلے ہاتھ ان کے روکے گئے تھے, اب ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہے کہ وہ مہمیں بھیجی ہیں کہ ان کے تجارتی قافلوں کو ایمبش کیا جائے, ان کے اندر رکاوٹ ڈالی جائے. وہ لائف لائن تھی ان کی معیشت کی, جو قافلے شام کی طرف جاتے تھے وہ بدر سے گزرتے تھے. اب بدر ظاہر بات ہے کہ 80 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے, جبکہ مکہ مکرمہ سے وہ 200 میل کے فاصلے پر, تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا جو مرکز ہے اس کے قریب سے ہو کر راستہ گزر رہا, اس راستے کو حضور نے مخصوص بنا دیا. یہ دو کام جو ہے ذہن میں رکھیے, پہلے تو وہ کہ چار مراحل تھے کہ جو مکے میں طے پا چکے, دعوت, تنظیم, تربیت اور پیسو ریزسٹنس. اس کے بعد اقدام فرمایا باپ نے مدینہ منورہ میں آ کر, 6 مہینے انٹرنل کنسولیڈیشن کے 3 کام کر کے, مسجد نبی کی تعمیر, یہود سے معاہدے اور مہاجرین اور انصار میں مواقع. اس کے بعد آپ نے اقدام شروع کر دیا, یعنی 5th phase آف دی ریولوشنری اسٹرگل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا آغاز ہو گیا. اور آپ نے یہ جو مہمیں بھیجی وہ کس لیے؟ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش, تاکہ ان کا زون آف انفلوئنس کم ہو جائے, اور دوسرے اکنامک بلاکیج آف مکہ. یہ 2 قدم جب آپ نے اٹھائے ہیں تو اب گویا کہ مجبور ہو کر قریش کو نکلنا پڑا ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے اس بات کو کہ مکہ مسجد حرام اس میں تھی, وہ حرم تھا,
مکے میں قریظی اللہ کو کبھی پسند نہیں ہو سکتی. قریش وہاں بیٹھے تھے, وہاں سے جب تک انہیں نکالا نہ جاتا, یوں سمجھیے کہ ہمارے یہاں محاورے میں سانپ کو جب تک بل سے نکالے نہیں مارے گی کیسے. لہذا یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ سانپ کو بل سے نکالے. وہ تو وہاں محفوظ بیٹھے ہیں, اللہ کے حرم کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے دار الامن. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام تھا جس کے نتیجے میں سانپ بل سے نکلا ہے, ورنہ یہ کہ اقدام اگر مکے کے خلاف کیا جاتا پر براہ راست تو کتنی قریظی ہوتی. وہ تو 6 برس کے بعد بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا. جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس وقت سورہ فتح کے اندر موجود ہے کہ اے مسلمانوں اس وقت جنگ ہو جاتی تو فتح تمہاری تھی, لیکن یہ کہ یہ ہمیں پسند نہیں تھا. ایک تو یہ کہ حرم ہے, دوسرے یہ کہ وہاں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو ایمان تو لا چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکے تھے, بوڑھے تھے, غریب تھے, معذور تھے, سفر نہیں کر سکتے تھے, راستہ نہیں جانتے تھے یا کوئی اور مقابلے تھے. اگر اس وقت جنگ ہو جاتی سن 6 میں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 ہجری میں, تو وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا, وہ مسلمان بھی جو ہے وہ بھی اس جنگ کے اندر ختم ہو جاتا. لہذا اللہ نے گوارا نہیں کیا. اے مسلمانوں, خاتمے وقتی طور پر کچھ ایسی شرائط پر صلح کرنی پڑی ہے جو تمہارے لیے قابل اطمینان نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ فتح عظیم ہے جو اللہ نے عطا کیا. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی جس کے لیے حضور کی تدبیر چل رہی ہے. اب اللہ کی تدبیر اور حضور کی تدبیر تو ایک ہے, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, جس کو کہ سورہ انفال میں فرمایا کہ اے نبی آپ نے جو مٹھی پھینکی تھی بھر کر کنکریوں کی, آپ نے نہیں پھینکی تھی, ہم نے پھینکی تھی. اور اے مسلمانوں, تم نے جو یہ 70 مار گرائے ان کے, تم نے نہیں قتل کیا, ہم نے قتل کیا. رمیتا ولکن اللہ رما فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ. یہ بات کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ بندے مومن کی تدبیر اور اللہ کی تقدیر, ان دونوں کے میں کامل ہم آہنگی ہوتی. یہ دونوں گویا کہ ایک ہی شے ہے, گویا کہ ایک ہی کمان ہے جس کو کھینچنے والے دو ہاتھ ہیں. تیر ایک ہی ہے, ہدف ایک ہی ہے, لیکن کمان کو دو ہاتھ کھینچ رہے ہیں, ایک اللہ کا ہاتھ کھینچتا ہے اور ایک بندوں کا ہاتھ کھینچتا ہے. لہذا اگرچہ حضرت حمزہ کی تلوار سے واصل جہنم ہوا ہے عتبہ, لیکن یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم نے نہیں قتل کیا, ہم نے کیا. اور اے نبی وہ مٹھی جو پھینکی تھی بڑھ کر آپ نے نہیں, ہم نے پھینکی. بہرحال یہ تدبیر جو ہے اللہ کی, اب اس کا ذرا نقشہ میں آپ کو ان آیات میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو آپ نکلے ہیں تو ابھی کسی لشکر وغیرہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا, بلکہ ہوا یہ تھا کہ جو قافلہ تیار کیا تھا قریش نے اور جس کے لیے سرمایہ بھی انہوں نے مہاجرین کی جائیداد اور ان کے مال و اسباب کو ضبط کر کے, وہ سب سے بڑا جو ہے انہوں نے اس کے لیے کیپٹل جو ہے اس کے لیے سرمایہ فراہم کیا, وہ بہت بڑا تجارتی قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف, تو حضور نے اس کا تعاقب بھی کیا تھا اس وقت جبکہ وہ جا رہا ہے, لیکن یہ کہ اس وقت ان بچ کر نکل گیا قافلہ. اب حضور اس انتظار میں تھے کہ کب وہ قافلہ واپس آتا, اب شام سے واپس آئے گا, دادا پھندا ہوگا. لہذا حضور جو ہے اس کے لیے آپ نے اپنی انٹیلیجنس اپنے لوگوں کو جو ہے اطلاع فراہم کرنے کے اوپر معمول کیا ہوا ہے. اب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ قافلہ آیا, مختلف روایات ہیں 40 یا 50 یا 60 آدمی تھے محافظ, اور قافلے کے اندر کروڑوں کا کمال تھا. ظاہر بات ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے لوٹا تھا مہاجرین کا مال و اسباب, وہ تھا اس کا کیپٹل, سرمایہ وہ تھا. اہل ایمان کو پورا حق حاصل تھا کہ اس کے اوپر قبضہ کرے اور اس کو جو ہے مال غنیمت کے طور پر اس کو حاصل کر. لہذا حضور نے مدینہ کے اندر ایک مشاورت کی کہ مسلمانوں وہ قافلہ واپس آ رہا ہے, دیکھو ہمت کرو چلو نکلے, تاکہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قافلے پر ہمیں غلبہ دے دے تو بہت سا مال غنیمت آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت نہ تو آپ نے کوئی جنگ کا اعلان کیا تھا, نہ اس کے لیے کوئی خصوصی تیاری کی تھی, بس سمجھا یہ گیا کہ قافلہ ہے نا, قافلے کے ساتھ کوئی 1000-2000 آدمی تو نہیں ہوتے محافظ, وہ تو اونٹوں کی قطار ہوتی ہے, محافظین ہوتے ہیں. مختلف روایات ہیں 40 سے لے کے 60 تک بس اتنے آدمی تھے, تو چلو ہمت کرو. تو سب لوگ جو ہے کافی تعداد کے اندر لوگ نکل آئے, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کچے پکے کہ جو ابھی پورے طور سے ایمان میں راسخ نہیں ہوئے تھے مثالوں میں, اس لیے کہ پیش نظر جنگ تھی نہیں, اس لیے اس میں مہاجرین بھی آئے اور انصار بھی چل پڑے. مہاجرین کی تعداد تو 83 ہے 313 میں سے, زیادہ بڑی تعداد انصار کی ہے. حالانکہ انصار سے جو حضور کا معاہدہ تھا جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی اس میں یہ الفاظ درج تھے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں. ابھی مدینے پر تو حملہ ہوا ہی نہیں تھا، لہذا انصار اس معاہدے کی روح سے پابند نہیں تھے کہ حضور کے ساتھ نکل کر قریش کا مقابلہ کریں. لیکن یہاں معاملہ ابھی جنگ کا تھا ہی نہیں، یہ تو تھا ایک قافلے کا راستہ روکنا ہے اور اس کے مال کو ضبط کرنا. لہذا یہ لشکر تو کہنا ہی غلط ہے، صرف آج افراد کے پاس تلواریں تھیں، ذرا غور تو کیجیے. تلوار تو عربوں کا یوں سمجھیے کہ ایک زیور تھا، لیکن آٹھ تلوار، صرف دو گھوڑے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، دو گھوڑے، ستر اونٹ جن پر یہ 313 یا بعد میں 318 یہ تعداد آتی ہے، وہ لوگ باری باری سواری کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین افراد تھے، حضور اور ایک انصاری اور ایک حضرت علی، تین کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کے اوپر سواری کر رہا. بہرحال جب حضور نکلے ہیں اس کے بعد کچھ ذرا آگے چل کر حضور کو اطلاع ملی کہ وہ تو قریش جو ہے ایک لشکر لے کر بھی چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھی اطلاع دی ہوگی، لیکن یہ کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی حضور نے صرف جو ہے یہ معاملہ چھوڑا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پر چھوڑ دو کہ وہ اطلاع دے گا، تدبیر تو بندے کو پڑتی ہے، لہذا حضور کے اپنا انٹیلیجنس کا نظام پورا قائم تھا، پوری چھان بین اطلاعات جو ہے وہ آتی رہی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس قسم کے معاملات میں اگر صحیح اطلاع بر وقت نہ آئے تو تباہ کن ہو جائے گا معاملہ. تو حضور کو اطلاع مل گئی کہ لشکر چل پڑا، اس لیے کہ ابو سفیان اس قافلے کے قائد تھے، کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں اس لیے ہم تو ادب سے نام دیں گے صحابی، اس وقت تک ایمان نہیں لائے. وہ بہت ہوشیار انتہائی سیاستدان آدمی بولے تھے، انہوں نے جب محسوس کر لیا، جب میرے قافلے کا پیچھا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ میں شام کی طرف جا رہا تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ اب وہ میرا راستہ نہ روکے. تو پہلے ہی سے مکے اس نے اطلاع بھجوا دی، زمزم ایک شخص، اس کو بہت تیز رفتار تھا، وہ اس کو اجرت دے کر بھیجا کہ جا کے وہاں شور مچاؤ. اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، مکے میں پہنچ کر چیخ کا باویلا کیا، لوگوں تمہارا قافلہ جو ہے اس کو خطرہ ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑو دوڑو دوڑو. ایک طوفان، وہاں سے لشکر نکل آیا اور حضور کے علم میں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر ایک اور محفل مشاورت بنا. اب ہے وہ اصل میں جو کروشل چیز ہے کہ محفل مشاورت کے اندر حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں، اب ایک تو قافلہ ہے جو شمال سے آ رہا ہے مال غنیمت سے، لدا پدا مال تجارت سے، اس کے ساتھ وہ حافظ بھی اتنے تھے تھوڑے. ایک لشکر ہے جو جنوب سے آ رہا ہے کیل کھانے سے جیس. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دو میں سے ایک پر ضرور فتح دے گا. ذرا غور کیجیے، یہ بھی وہ تدبر کا شاہکار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ چیز ابھی جو آیات کا ترجمہ بھی میں کر دوں گا اس میں موجود ہے، دونوں میں سے ایک پر ضرور تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی، تو بتاؤ کدھر چلے. اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً معلوم ہے کہ اللہ کی مشیت کیا ہے اور اس وقت اس دعوت و تحریک کی مصلحت کیا ہے، خوب جانتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہی تدبیر کی سطح پر ساتھیوں کی رائے لینا بھی ضروری ہے، ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لینا بھی ضروری ہے، ساتھیوں کے اندر اعتماد پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر یہ کہ ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرنا بھی ضروری ہے، جذبے کا حال کیا ہے. اس وقت جو چند لوگ ہوں گے یا جو کچے پکے بھی ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ لشکر والی بات تو ٹھیک نہیں ہے، ہم تو ساز و سامان بھی لے کر نہیں آئے، چلے پہلے قافلے کے اوپر حملہ کریں تاکہ مال غنیمت بہت سا مل جائے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ کا فیصلہ کچھ اور. حضور بار بار کہہ رہے ہیں لوگوں مجھے مشورہ دو. اب مہاجرین نے اندازہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں منشا کیا. حضرت ابو بکر نے تقریر کی کھڑے ہو کر، پوری سرفروشی کا مظاہرہ. حضرت عمر نے تقریر کی، انہوں نے جان ساری کا پورا مظاہرہ. حضور جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کی. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ یادگار تقریر ہے. جو انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ اے نبی ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے قدم بڑھائیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اور ساتھ ہی یہ کہ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا اذا بنت ربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون. نہیں، ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ بھی چلیے، آپ کا رب بھی چلے، ہم بھی چلیں گے، اور ہم انا معاک مقاتلون، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ کے دست مقاتل ہوں گے. آپ اس کی یاد حضور اس کے باوجود بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی حضرت سعد ابن معاذ کے رضی اللہ تعالیٰ کہ غالباً حضور کا جو روح سکون ہے وہ ہماری طرف ہے. تعداد تو انصار کی زیادہ تھی، مہاجر تو 83 تھے. مہاجر تو ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہوئے تھے، گھر بار چھوڑ کر، اکثر و بیشتر کے اہل و عیال بھی وہاں تھے، تو وہ تو سرفروشی میں، ان کی سرفروشی میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. ہاں، انصار میں ابھی ایسے لوگ بھی تھے جو تازہ تازہ ایمان لائے تھے، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی، تزکیہ نہیں ہوا پوری طریقے سے جتنا ہونا چاہیے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے، لیکن یہ کہ تعداد تو زیادہ ان کی تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے آپ کو اطمینان نہ ہو تو آپ انتظام کیسے فرمائیں؟ تو حضرت سعد ابن معاذ یہ اوس کے سردار ہیں. اور ایک بات جان لیجئے کہ انصار میں یہ حضرت عمر کا یوں سمجھیے کہ ہم پلہ شخصیت، جو مقام حضرت عمر کا ہے مہاجرین کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انصار میں حضرت سعد ابن معاذ ان کا وہی جوش و خروش، وہی بلبلہ، وہی ان کی بھی رائے تھی بدر کے بعد جب اللہ نے فتح دے دی ہے تو اسیران بدر کے سلسلے میں جو رائے حضرت عمر کی تھی وہی حضرت سعد ابن معاذ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال انہوں نے کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے وہ پھر فیصلہ کیا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، کانک تانی نا یا رسول، حضور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ غالباً آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے، یہ جو آپ بار بار فرما رہے ہیں مجھے مشورہ دو مشورہ دو. تم کان کا تانی نا یا رسول اللہ، محسوس ہوتا ہے اللہ کے رسول کہ آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے. فآمنا بکا وصدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی. اب اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ بیعت اقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، خدا کی قسم اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے اور اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے نیچے سمندر میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم برکل غمات تک جا پہنچے یمن کا آخری شہر، چاہے ہماری روشنی اندازے ہو جائیں چل کر کے، جو تب آپ کے چہرے پر مسرت اور شادمانی کے احساس ہوا، بس پھر کہا کہ چلو. وہ ہے نقشہ جس میں کھینچا گیا ہے، جو آیات میں نے سنائی تھی آپ کو، سورہ انفال میں سے تو پوری کی پوری غزوہ بدر کے حالات پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اسلوب ہے قرآن مجید میں کہ پہلے اس بات کو بہت مختصر انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے. جیسے سورہ کہف میں پہلے چار آیتوں میں اصحاب کہف کا پورا قصہ بیان ہو گیا پہلے رکوع کے اندر، اب اس کے بعد جو ہے وہ تین رکوعوں کے اندر ہوئی، مطلب پوری بات جو ہے وہ آ گئی ہے پہلے رکوع کے آخری تین چار آیات. اسی طرح یہ جو چار آیات میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں گویا کہ پورا بھرپور تبصرہ موجود ہے اس پورے سفر پر. فرماتے ہیں کما اخرج ربک من بیتک بالحق، اے نبی جیسے کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق، اللہ کی مشیت سے ہی نکلے ہیں آپ، یوں تو نہیں ہے، آپ کی اپنی تدبیر ہے، یقیناً اجتہاد ہے آپ کا سوچ ہے، لیکن یہی تدبیر ہماری ہے، ہم نے نکالا آپ کو، آپ خود نہیں نکلے ہم نے نکالا. جمع اصل جاتا رب کو کبھی میں سے کبھی آپ وہ فریقہ من المؤمنین لکار ہوں، حالانکہ اہل ایمان میں سے ایک گروہ کو ناپسند کر رہا تھا، وہ چھوٹے سے چند افراد ہوں گے. یہ قرآن کا انداز ہے کہ صحابہ کرام میں سے اور اس مقدس جماعت میں سے اگر کسی ایک سے بھی کسی وقت کوئی کمزوری کا مظاہرہ ہو جاتا تھا تو اس کو موضوع بنا کر پوری گفتگو، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پوری جماعت ایسی تھی معاذ اللہ تم معاذ اللہ، وہ ایک آدمی بھی اگر بول پڑا ہے تو قرآن مجید کو تو اللہ تعالیٰ کو تو موقع چاہیے مسلمانوں کی جو تذکیر ہے نصیحت ہے ان کو متوجہ کرنا اصلاح کی طرف، لہذا جو ذرا سی کوئی خامی کسی کی طرف سے ہوتی تھی تو اس کو بھی پورے طریقے سے اس کو زیر بحث لایا گیا قرآن مجید میں،
لیکن وہ ہوتا تھا کوئی ایک آدھا نہیں. تو ان فریق کا فکر وہ بھی نظر وہ انسان میں سے چند ہو گئے بعد ہو سکتا ہے وہ بعد میں لوٹ کے رہے ہو جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے. یجاد نون تب فل حق سے اور وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے نبی حق کے بارے میں بعد اما تبینا اس کے باوجود کے بعد بات ہوئی. یعنی حضور کا منشا سمجھنے میں اب انصار اور مہاجرین کو کوئی دقت نہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کی منشا کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے بجائے اس کے کہ اب ہم قافلے کی طرف جائیں. پہلے وہ جو زیادہ طاقتور دشمن آ رہا ہے پہلے اس سے مقابلہ کیا جائے, پہلے اس سے پنجہ آزمائی. تو بعد اما تبینا اس کے باوجود کے بعد واضح ہو چکی تھی. وہ جھگڑ رہے تھے کل نما یو ساپون موت وہیں ضرور گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہیں. اگر سے ان کے پاس سمجھ لیجیے دلیل ان کی کبھی تھی کہ حضور ہم لشکر کے یہ تیاری کر کے تو نکلے ہی نہیں. ہمارے پاس تلواریں کل آٹھ ہیں, دو گھوڑے ہیں کل. فوج جب مقابلہ کرتی ہے فوج سے تو رسالہ جو ہے وہ سب سے بڑی شے ہے فیصلہ کرنے کے لیے ادھر یا ادھر. تو ہمارے پاس تو دو گھوڑے ہیں کل. تو حضور چلیے پہلے قافلے کی طرف, وہاں سے باہر بہت سمالے غریبت ساتھ آئے گا, اونٹ آپ ملیں گے, تلواریں ملے گی, وہ ساتھ جو محافظ ہیں ان کا اسلحہ تو ملے گا, پھر ہم لشکر سے نکل جائیں گے. تو جہاں تک مادی اسباب و وسائل کا تعلق ہے ان کی بات کمزور نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ یہاں تو اللہ کو ثابت یہی کرنا تھا, یہ مادی اسباب و وسائل کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں تو اللہ نے ثابت کرنا تھا کہ یوم الفرقان ہے. اگر اسلحہ برابر کا ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ. اگر نفری برابر کی ہو تو پھر تو یہ کہا جائے گا اسباب اسباب کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے, نفری نفری کے مقابلے میں کامیاب ہو گئی, تلواریں تلواروں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئی. پھر وہ کیسے بات واضح ہوتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, جس کو وہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ یوم الفرقان ہوگا, یہی طے ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, ثابت ہو جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے, لہذا بے سر و سامانی کی حالت میں نکالا ہے مسئلے سے آپ مدینے سے, آپ تیاری کرنے کا موقع دے دیا اور وہ جو ہے قافلہ دکھا دیا ہے کہ قافلے کی طرف جا رہے ہیں. ہماری تو ہمارے منشا ہی کچھ اور ہے, ہماری مشیت ہی کچھ اور, وہ آگے آ جائے گا. بھائی یہ جو کم اللہ ہو گیا فتح اور اے مسلمانوں یاد کرو, جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے. اب یہ تمہارا چوائس ہے, چوز کر لو تمہیں قافلہ چاہیے یا لشکر چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے ایک پر فتح ضرور ہوگی. بھائی زیائے تو کم اللہ کہ فتح لکم کہ وہ تمہیں ملے گا. وہ تبد دون اور مسلمانوں تم میں سے بعض وہ تھے جو یہ پسند کر رہے تھے انا غیر ذاتی شوقت تک انہوں نے کہ تمہیں وہ لشکر یا وہ جو ہے گروہ جو ہے وہ تمہیں ملے, اس سے مل بھیڑ ہو, اس پر مقابلہ ہو جس میں کانٹا بھی چبنے کی نوبت نہ آئے. ظاہر بات ہے 50-60 اگر ہے افراد تو ہم 313 ہیں, 318 ہے, ہم تو اوور ویلم کر لیں گے انہیں اپنی تعداد کے اعتبار سے, ہمارا کوئی پالوی کا بھی نہیں ہوگا. غیر ذاتی شوقتیں تک انہوں نے کن تم چاہتے تھے کہ کوئی کانٹا بھی نہ لگے اور تمہیں پتا ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنی بات, حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ. ظاہر بات ہے 70 افراد جو مارے گئے, عقبہ بن ربیعہ, ولید بن عقبہ جس کا اس کا بھائی, پھر ابو جہل, عقبہ بن ابی معیط, نضر بن حارث, یہ بڑے بڑے شوقین کے جو مارے گئے ہیں 70 سردار. میں نے عرض کیا اللہ کہ وہ تو سانپ کو بل میں سے نکال کر اور یہاں اس کا سر کچلنا تھا اللہ نے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے حکم سے وہ حق کا حق ہونا ظاہر کر تاکہ اہل مکہ کے عوام میں سے اگر کچھ لوگ ابھی مغالطے میں ہیں, اپنے لیڈروں کے وہ پروپیگنڈے کے زیر اثر آ گئے ہیں, تو ان کے سامنے یہ حقیقت بالکل کھل جائے کہ حق کدھر ہے اور ہم جو ہے ذرا حقیقت باقی پر. ولو کرہ المجرمون, چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار. اصل میں یہ ہے وہ پہلو, اللہ کی مشیت اپنی جگہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اپنی جگہ تھی.
یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تب بر حقیقت کسی کام کی تکلیف ہے. ورنہ اپنی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی شب طویل ترین سجدہ کیا. حالانکہ اب آپ کے سامنے تو یہ حقیقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے وہ مخفی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے, لیکن مشیت اپنی جگہ پر ہے, آپ کو اپنا کام کرنا ہے. آپ نے جو سجدہ کیا ہے اور یہاں تک وہ الفاظ آ گئے ہیں, حضرت ابوبکر اس وقت ننگی تلوار لے کر پہرہ دے رہے تھے, یہ دو لشکر جب آمنے سامنے پڑے تھے, درمیان میں تقریباً وہ جو نو مینز لینڈ ہو جاتی ہے اس لشکر کے اس لشکر کے درمیان, وہاں ایک جھونپڑی بنائی گئی گھاس کی اور وہ عریش حضور اس میں تھے. رات کا وقت ہے, حضرت ابوبکر ننگی تلوار لے کر پہرہ دے رہے, اور اسی کا حوالہ دیا تھا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا ہے تو عرب کا جو ایک رواج تھا قاعدہ تھا کہ کسی فوت شدہ کے اپنے میت پر کھڑے ہو کر پھر لوگ اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے اپنے, تو حضرت علی نے جو خطبہ دیا ہے اس کو یہ الفاظ دیا ہے کہ اے ابوبکر تم ہم میں سب سے بہادر تھے, سب سے زیادہ اصل ہونا اس لیے کہ تم ہی تھے جو بدر کی رات پہرا دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو اقبال نے کہا ہے نا, ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. حضرت ابوبکر کی شان میں یہ ایک شعر بھی جو ہے بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے, بہت. اگر یہ بات نظر آتی ہے کہ علامہ اقبال کے کلام میں حضرت علی سے ان محبت عقیدت ان کی عظمت یہ بہت زیادہ نمایاں ہے, لیکن یہ کہ حضرت ابوبکر کے لیے جو یہ شعر تھا, ہمت اون کشت ملت را جو ابر, ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. ایک شعر بھاری ہے سینکڑوں, ان کی ہمت ان کی قوت ارادی اس ملت اسلامیہ کے لیے ابر سے مانی تھی, جیسے کہ مردہ زمین کو ابر سے پانی برستا ہے اور زمین جو ہے تازہ ہو جاتی ہے. ہمت او ابو بکر کی ہمت ان کی عظیمت, ملت کشت ملت را جو ابر, ملت کی کھیتی کے لیے اس نے وہی کام کیا جو ابر کرتا ہے. اور یہ در حقیقت ایک مصرے میں اشارہ ہے کہ سوا دو برس کی خلافت کا جو دور ہے حضرت ابوبکر کا, اس میں جتنی بھی سازشی اور جتنی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ اٹھی ہے حضور کے انتقال کے بعد, سب کا قدا قبر رکھا. With an iron hand and an iron will, آہنی عزم کے ساتھ اور آہنی دست کے ساتھ, اس طریقے سے گزرا ہے, مانے زکات کو گزرا ہے, نئی نبوتوں کے دعوے داروں کو گزرا ہے, اور پھر یہ کہ وہ لشکر جو حضور نے تیار کیا تھا جیسے صحابہ اس کو بھی روکا نہیں. ہمت رشتے مل گا جو اب ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. یہاں علامہ اقبال نے تسلیم کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان لانے والے ابوبکر ہیں. پہلے تو حضور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنین, پہلے مومن انا اول المؤمنین, سب سے پہلا مومن میں, اور ثانیے اسلام ثانیے ایمان ہم پر, ثانیے اسلام و غار و غار سارے خوف وہاں تو وہی تھے, ثانی اسلین زما فی الغار, جبکہ دونوں غار میں دو میں کا دوسرا, اور غار و بدر و قبر, بدر کے اندر بھی اس شب میں اللہ کا رسول پر سجود ہے اور صدیق اکبر تلوار لیے ہوئے پیدا, اور پھر قبر میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, پہلے اس میں تفصیل ہو رہی ہے محمد رسول اللہ کی اور دوسری تفصیل ابوبکر کی ہو رہی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر, وہ سب پہرا دے رہے ہیں. جب حضور نے یہ الفاظ کیا کہ اے اللہ اگر یہ لوگ, یہ جو میری نفری ہے 15 برس کی میری کمائی جو میں نے لا کر میدان میں ڈال دی ہے, اگر انہیں شکست ہو گئی اور یہ ہلاک ہو گئے, پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں, تجھے پکارنے والا کوئی نہیں, لیکن میں آخری رسول ہوں تیرا, میرے پاس تو رسول نہیں, میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے میدان میں ڈالی. اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا حسبک حسبک, حضور بس کیجیے بس, آپ نے دعا کی انتہا کر اسی وقت آپ کو بشارت دی. پھر آپ نے جب سر اٹھایا ہے تو تیرا مبارک جو ہے وہ گلناب تھا, سیولون الدبر سیہزم الجمع ویولون الدبر, ان قریب یہ لشکر جو ہے یہ پیٹھ دکھائے گا, اسے حزیمت ہوگی اور وہ پیٹھ دکھا کر کھا لے گا. سارا اس میں اصل شہ یہ تھی کہ اس کو یوم الفرقان بنانا تھا. اللہ نے وہ سارے اسباب جمع کر دیے کہ ایک ایسا کنٹراسٹ نمایاں ہو جائے کہ ادھر 313 ادھر 1000 ادھر 8 تلواریں ادھر ہر ایک کے پاس تلوار ہو اور پورا اسلحہ اور ڈھالے ادھر 700 ہوں ادھر صرف 70 ہوں ادھر 100 گھوڑوں کا رسالہ. آپ اندازہ 100 گھوڑے تو تیزی کے ساتھ اگر چارج کریں تو 313 کی حیثیت کیا ہے جن کے پاس تلواریں تک نہیں. معلوم ہوا کہ یہی ثابت کرنا تھا دکھانا یہی تھا لے یحق الحق کا بے کلمات تاکہ اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ظاہر کر دے مبرہن کر دے تاکہ خود انہوں نے جو کہا ہے اس لیے کہ سورت مبارکہ میں یہ ان تک کرتا ہوں وقت جا تو ان سب اگر تمہیں فیصلہ چاہیے تھا اے قریش تو فیصلہ تو مل چکا ثابت ہو گیا کہ اللہ کی اللہ کی سزا اور حق کی سزا. یہ تھا وہ غزوہ بدر جو آج سے ٹھیک 1408 برس قبل سن 2 ہجری میں 17 رمضان جمعہ کا دن واقعہ ہوا ہے اور یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کی شوکت کا سربلندی کا آغاز ہوا ہے یا یوں کہیے کہ ایک 6 سالہ جنگ کا یہ پہلا مارکا تھا. اس لیے کہ بیٹل اور ہوتی ہے وار اور ہوتی ہے وار تو کنٹینیوس رہی ہے جب تلواریں نکل آئی میانوں سے اب اے مسلمانوں سورہ الفال میں فرمایا ہے اب یہ تمہاری تلواریں میانوں میں واپس نہ جائیں جب تک یہ فتنہ بالکل فرو نہ ہو جائے کفر کا قلعہ تما نہ ہو جائے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین کل کا کل اللہ ہی کرے کوئی اس کے اندر کسی کا ساجھا نہ رہے اللہ کا اقتدار مطلق بلا شرکت غیر اس ملک کے اوپر قائم اور اس کی جد و جہد ہے جو فتح مکہ سن 8 میں ہوئی سن 8 کا وہ جو پچھلا جمعہ تھا ہمارا وہ بھی جمعہ کا دن تھا سن 8 میں 10 رمضان مبارک اور جمعہ کا دن سن 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک اور جمعہ کا دن. اس کے ساتھ میں نے اب آپ کو 3 آیات اور پڑھ کر سنائی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے در حقیقت اللہ کا پیغام ہے. یہ تو ایک تاریخ تھی جو ہم نے پڑھ لی سنہری تاریخ ہے اس کا تذکرہ بھی ہماری روح کے لیے بھی اس کی تنویر کا ایک ذریعہ بننے والا ہے ہمارے ایمان کے جلا یہ تذکرہ جو ہے یہ بھی ہمارے ایمان کو جلا دینے والی ہے. لیکن اسی کے ضمن میں اسے سورہ الفاظ میں 3rd رکوع میں جو آیتیں آئی ہیں ان پر میں نے اب کافی دن ہو گئے ہیں بڑی مفصل گفتگو ہے اس میں جو اجتماع میں کر چکا ہوں پورے رکوع کو میں نے بیان کیا تھا. لیکن 3 آیتیں ہیں اس کا ایک ایک حرف اور جس کا کہ اصل میں تعلق اب ہماری ذات کے ساتھ اس لیے کہ یہ ابدی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی ہے ایمان کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. آج بھی تو وہ پکار آئی اے لوگوں نکلو اللہ کے راہ اے لوگوں اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ دو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم اللہ کا دین غالب دین مغلوب اللہ کی شریعت مسلمانوں کے ہاتھوں پاؤں تلے روزی جاتی ہے. سبب یہ آج سے 42 سال پہلے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کیا کریں ہم تو مجبور ہم پر تو ایک غیر قوم کا قبضہ ہے. آج آپ ہیں مختار خود آپ آزاد ہیں اپنے آپ کو. نہ قانون شہادت آپ کا ہے نہ قانون وراثت آپ کا چل رہا ہے نہ دیوانی قانون آپ کے نہ فوجداری قوانین آپ نہ رجم کی حد ہے نہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا. رجم کے بارے میں تو چلیے کچھ لوگوں نے فتنہ اٹھا دیا کہ قرآن مجید میں شراب سے مذکور نہیں وہ صرف سنت رسول پر مبنی ہے. لیکن قرآن مجید میں چور کا ہاتھ کاٹ دینا تو واضح الفاظ کے اندر موجود ہے نہ اللہ کی حدود میں نہ اللہ کی قوانین. ایک ہے نماز بولا تو نماز بولا تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی کسی مسجد میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے جتنے حیدرآباد دکن کی مکہ مسجد میں اس وقت لوگ ہوں گے. کم سے کم 20-25 ہزار کا مہمہ ہوگا وہاں سے. میں وہاں تقریریں کر چکا ہوں جس میں تقریروں کے اندر رات کے وقت جو ہے 3 دن متوازن 10 سے لے کر 25 ہزار تک افراد جمع نماز روزے کی تو وہاں کمی نہیں. یہ جو آپ نے خون بہایا اتنا اور قربانیاں دی تھی کس لیے؟ اللہ تیرے دین کو غالب کرے تیرے نبی کا نظام برپا کریں گے. ہم تو دکھا دیں گے دنیا کو نمونہ, یہ ہے نظام مصطفیٰ, یہ ہے اللہ کا لیا ہوا نظام عظیم. اب اس کی پکار تو اپنی ہے, لیکن کتنے کان ہیں جو اس پکار کو سننے کو تیار ہیں, کتنے ہیں وہ ٹرننگ دے ڈیف ایئر سننے کو تیار ہیں. وہی شغل, وہی مشاغل, وہی دنیا, وہی پروفیشن, وہی کاروبار, حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا, کراچی کا کیا حشر ہوا, کاروبار کس طریقے سے تھا, امن کی نیند کسے آتی ہوگی, جس کے پاس چار پیسے ہیں وہ کام کر رہتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں دیکھ کر آیا ہوں, اب آپ جا کر دیکھیں کراچی, آپ کو جگہ جگہ پر آدمی دروازے لگے ہوئے ملے, پہرے دار کھڑے ہوئے. ایک گلی کے بارے میں بتایا گیا مجھے, کچھ چھ سات گھر اس کے اندر تھے آمنے سامنے, ایک گیٹ ادھر ہے, ایک گیٹ ادھر ہے, اور چھ جو ہے پہرے دار, چھ چوکی دار وہاں پر پہنچے. ہر وقت بیٹا کسی وقت کوئی گاڑی آئے رکے اور کسی کو بھیج کر لے جائے, ہوا ہو جائے, اب دیجیے 50 لاکھ, دیجیے 60 لاکھ, دیجیے 20 لاکھ, دیجیے. اب پہلے تو وہ یہ ہو رہا تھا, اب تو قتل ہو رہا ہے, برموں سے سوراخ کیے جا رہے ہیں گھٹنوں کے اندر, تاکہ ہمیشہ کے لیے اگر بچ بھی جائے تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ معذور ہو رہے ہیں. یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے, وہ جس شہر کے لیے پنجاب میں جو صورت حال بن, لیکن عام آدمی کے احساس پر کیوں کر, ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ غالباً یہ کسی اور ہی کے ساتھ ہوگا, یا کسی اور ہی کے ساتھ ہوا ہے, آئندہ بھی کسی اور کے ساتھ ہوگا. اب بھی در حقیقت وقت کی بات یہی ہے کہ اس پکار کو سنے, اپنے دل کے کانوں سے سنے. وہ پکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی فضا میں گونج رہی ہے, من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کا, میرے لائے ہوئے دین کو سربلند کرنے کے لیے, کون تن من دھن لگانے کے لیے, اور اپنی جان دینے کے لیے, اور اپنا مال اور اپنی زندگی لگانے کے لیے. اپنی جان دینا آسان ہے, زندگی دینا مشکل. جان تو آدمی دے دیتا ہے کس وقت, موت کو چوم کر بھی لوگ گلے کے اندر ڈال دیتے ہیں ہار کے طریقے سے, اس لیے کہ جذبات کا ایک اشتعال ہوتا ہے. اور جیسے کہ سنترے پن میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جوانوں نے غریبانے کھول کھول کر اپنے جو ہے گولیاں کھائی, سنترے پن کی ختم نبوت کی تحریر تھی. میڈیکل کالج کا طالب علم تھا, یہ جو چوک ہے, یہ گوال منڈی کا چوک, اوپر جو بڑا دروازہ ہے ویو ہاسپٹل کا, اس کے ہم یہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے, اور یہ منظر ہمارے سامنے تھا. ادھر سے بانسا, وہ جو بانسوں والا بازار ہوتا تھا, وہ شالمی سے جو سڑک آتی, وہاں سے وہ جلوس آ رہا تھا. ادھر سے پولیس نے پانی جب آدمی گرے, اس کے بعد پیچھے سے لوگ آگے بڑھے, انہوں نے گلی بانس کھولے اور تارا لگایا, مارو کھولی, پھر گولی چلی. اور جو دو آدمی اس کے بعد جو آئے, جن کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے, ان میں سے دو وہ تھے جو سبھی بھائی تھے, پہلا پہلے بیچ میں تھا, دوسرا دوسرے. لیکن زندگی لگانا مشکل, جذبات میں آ کے جان دینا مشکل, لیکن یہ آہستہ آہستہ پگھلنا مشکل, اپنے آپ کو پگھلا دینا رفتہ رفتہ اللہ کے. محمد الرسول اللہ نے وہ طریقہ سکھایا تھا, پگھل رہے تھے مکے کے اندر, لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ حکم دیا ہو کہ اب آ جاؤ میدان. آج اب میدان کا وقت آیا تو میدان کا. اس وقت ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے, اب میں جو دل کی بات ہے وہ کہنے پر مجبور ہوں, اس وقت جو جد و جہد ہو رہی ہے کشمیر میں, اور جو جد و جہد کی ہے سکھوں نے پنجاب میں, کیا فرق ہے؟ اسی طرح لوگوں پہ ہوا کر کے گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے, وہی مشہور الحق, چاہے وہ سیاسی طور پر آپ کا مخالف ہے. مسلمان وائس چانسلر, اس کا جرم کیا ہے؟ دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت کے اوپر, بھارت کی حکومت پر, بھارت کی حکومت پر کیا دباؤ پڑے گا؟ 10 مصیبت ہم کو اور مار دو, تم گولی سے لگا دو, تو اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ تم مسلمان ہی کو مار رہے ہو, ہماری تحریکیں نہیں, وہ بھی اسلام کے ان طریقوں کے مطابق. یہ طریقہ کس کا سکھایا ہوا ہے؟ آج اگر ایک شخص جو ہے وہ مرن برت رکھ کر کراچی کے اندر پڑا ہوا ہے, کیا یہ اللہ کے دین کا طریقہ؟ کیا یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ کیا یہ دین کا دیا وہ طریقہ کا ہے؟ پتا نہیں اگر خدا نہ خاصا اسے کچھ ہو جاتا ہے کتنا ہنگامہ ہو جائے, اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ایک ایک مہاجر سپاہی بن جائے گا اور جو ہے خون کی نکلی آباد. لیکن یہ طریقہ تو گاندھی کا طریقہ نہیں رہا ہے, ہمیں اپنے اخلاق میں تو یہ طریقہ چلنا چاہیے. نہ ہمارے ہدف وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ہمارے طریقے وہ ہیں جو محمد رسول اللہ کے پاس ہیں. وہی جو اخیار کے طریقے ہیں وہی طریقے ہمارے ہیں. جو گاندھی کی سنت ہے اس پر کراچی میں عمل ہو رہا ہے, اور جو سکھوں کا طریقہ تھا وہ جو ہے اس وقت تقریب میں لے کے آیا ہے. وہی وہاں پر سینٹرل کمانڈ نہیں ہے, کوئی تنظیم نہیں ہے. وہی جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے, اگر وہ اتنی قربانیاں دے اور کامیابی کے قریب بھی آ جائے تو خدا نہ خاصا وہی اثر دوبارہ نہ ہو. کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں ہے. 18-19 تنظیمیں ہیں جو اس پر پیدا ہیں, ان میں سے ہے وہ بھی ہے کہ جو واقعی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن اور دوسرے بھی ہیں, ان میں سوشلسٹ بھی ہیں, ان میں جو ہے ہر طرح کے لوگ بھی ہیں. بہرحال اس وقت جو ہے ان دونوں کا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان حالات میں ہر بندہ مومن کو سننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ان تمام باتوں کے لیے سننے والے کان موجود ہیں, لیکن حضور کے طریقے پر انقلاب برپا کرنے کے لیے جس کو جہد کی دعوت, اس کے لیے کان پہلے ہوتے ہیں. جس کو اللہ ہی جانتا ہے کس کا جانتا ہے, اس کے لیے جس کو جہد کرنے کے لیے آنے کو تیار ہے. ہاں ابیات کے طریقوں کے اوپر جس کو جہد ملے وہ جس طریقے سے کبھی پی ایل او نے کیا تھا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی, ویسے الزلفقار نے شروع کی تھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی, اور دنیا کی دوسری تنظیموں کی طرح کا معاملہ ہے. اور آج وہ پی ایل او کے جو سربراہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کدھر ہے, اور ان کا رجحان دین کی طرف ہے یا ملت کی طرف ہے یا یہ کہ سیکولرزم کی طرف ہے اور سوشلزم کی طرف ہے اور ہندوؤں کی طرف رجحاؤ ہے رجحان. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو وہ بھی جہاد تھا جب فلسطینی جو ہے وہ جہاد ہائی جیک کر رہے تھے اور لوگوں کو مار رہے تھے اور بم کے حملے کر رہے تھے, لیکن در حقیقت یہ سارے جہاد محمد الرسول اللہ کی سنت پر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کرد عمل پر نہیں, نہ ہدف وہ ہے نہ طریقہ وہ, لیکن یہ کہ اس ماحول میں وہ اصل ہدف انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے تو کان جو ہے بہرے کانوں کے ساتھ آواز جو ہے جا کر ٹکراتی واپس. اس میں یہ آیت سنیے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب میں وہ تمہیں پکارتے ہیں کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے جس سے کہ تمہیں حیات تازہ ملے گی, زندگی ملے گی. یہ جان دینا اللہ کی راہ میں یہ موت نہیں ہے بلکہ حیات تازہ ہے. اس کے لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ انعام کی, یہ حیات تازہ دینے والی شے ہے کم سے. اب امن کان میتن فاحیینہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, ذرا غور کرو اس شخص پر کہ جو مردہ تھا, روحانی طور پر مردہ تھا, مردہ تو تھا لیکن روحانی اعتبار سے تصدیق کی لاش تھا, لیکن اللہ نے اسے ہدایت دی, باقی نہ ہو اللہ نے اسے زندہ کیا, اس کو مانوی حیات باطنی روحانی حیات ایمانی حیات عطا فرمائی. وجعلنا له نورا, اور ہم نے اسے نور عطا فرمایا, یمشی بہی فی الناس, اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان گھوم رہا ہے, لوگوں کو راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, لوگوں کو صحیح راستے پر بلانے کی کوشش کر رہا ہے. اندھیری شب ہے جدا اپنے پاس سے لے دوں, تیرے لیے ہے میرا شعلہ نواقل جی, وہ اپنی روشنی کو لے کر, اور وہ روشنی کا کیا ہے؟ یہ قرآن, اسی سے وہ حیات تازہ ملے گی, اسی سے اندر روشنی پیدا ہوگی, یہی نور ہے. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ہم نے یہ کتاب آپ کو نازل کی, لتخرج الناس من الظلمات إلى النور, تاکہ اے نبی آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے. یہ ہے مطلق حقیقت کرنے کا کام, دو کام کرنے کے جو سمجھ میں آئے. یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی تحریکوں میں آپ کو معلوم ہے, اب میری زندگی فقد لبثت فیکم عمرا, بہرحال 25 برس کو باپ کے کام, اس مسجد میں بھی اب مجھے خطبہ دیتے ہوئے 14 برس ہو جا رہا ہے. 77 میں نے شروع کیا تھا, اب 14 برس شروع ہو. لیکن یہ ہے کہ تحریکیں سیاسی آتی ہیں, اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, لوگ جو ہے اس کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی جو ہے کہ کسی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. لیکن میں کسی ایک دعوت کے اوپر رہا ہوں, 10 برس میں نے مسجد خندہ کے اندر یہ کام کیا اور 14 برس اب مجھے یہاں ہوں, 24 برس بلکہ لاہور میں تو کام کرتے رہے 25 برس. وہ کام کیا ہے؟ اسی قرآن کے نور کو لے کر عام کرنا, اسی سے لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنا, حیات روحانی حیات معنوی ان کو عطا کرنا, اس کی جد و جہد کی کوشش. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ صرف یہی نہ ہو کہ اسی کو پڑھتے پڑھاتے رہ جائیں, یہ بھی ایک کلٹ بن جائے, یہ بھی گویا کہ ایک خاص شغل اور مشغلہ بن جائے. نہیں, قرآن جو کہتا ہے اب اس کو میدان کے اندر آ کر پورا کرو, اس لیے جد و جہد کرو, انقلابی جماعت بناؤ, پہلے اپنے اندر انقلاب لاؤ, اپنی زندگیوں میں اسلام کو رائج کرو اور نافذ کرو, اور پھر جمع ہو جاؤ تاکہ باقی کا ٹکرائے. لیکن وہ ٹکرانا موت کی شکل سے نہ ہو, جماعت کی شکل, ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن, ایک گارڈن ہو جس میں لوگ کم و تاز کے زخم کے اندر آ گئے, تب خیر وجود میں آئے گا. ورنہ جتنی قربانیاں افغانیوں نے دی ہیں واقعی دنیا مانتی ہے, ان کا ایک مزاج ہے افغان قوم کا, وہ غلامی کو گوارا نہیں کر سکتے, حریت اور آزادی اس کے خمیر کے اندر. لہذا جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں, اور برطانیہ نے بھی اگر داؤ لگایا ہے اس کے اوپر تو دیکھ لیا کہ گھوڑا تیز رفتار ہے, اب اس کے اوپر داؤ لگایا ہے, ورنہ وہ بنیا قوم چچا سام جو ہے انکل سام, وہ کسی ہارنے والے گھوڑے کے اوپر داؤ لگانے والا نہیں. لیکن یہ ساری قربانیاں جو ہے اس پر کیا صورت حال کر دی, کیوں کہ ایک کمانڈ نہیں, ایک قائد نہیں, ایک لیڈر نہیں, بلکہ یہ کسی گروپ سے دخل دی, اور یہی کام سب سے مشکل, اپنی ادا کی قربانی دینی پڑتی, اپنی شخصیت جو ہے اس کو ذرا تو کھیلنا پڑتا ہے, کسی کا حکم ماننے کے لیے سم و داد سنو اور مانو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, میں ان آیات کا تو اب ترجمہ نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, البتہ یہ عرض کر دوں کہ تازہ ندا میں تین چیزیں آئی ہیں کہ جو بڑی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا جو ایڈیٹوریل ہے, میرا جو میں نے پچھلی تصویر اپنی ختم کی تھی جس شعر پر, اسی کو انہوں نے عنوان بنایا, الہی خیر میرے آسمان زمین پر ہے نگاہ آسمان. جو حالات پچھلے جمعے میں تھے وہ بہت زیادہ تشویشناک تھے بنسبت اس کے جو آج ہیں. کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے, ٹینشن ریلیز ہوئے ہیں, محسوس ہوتا ہے واللہ اعلم. میں زیادہ حالات سے واقف نہیں, ان حلقوں میں میرا جانا پھر جانا آنا نہیں ہے جہاں زیادہ اس قسم کی معلومات ملتی ہیں. ایک انٹیوشنل سی فیلنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جیسے کہ ایک بہت بڑا کرائسس اور یا کلائمیکس تھا, اس سے کچھ حالات بھی ہیں. آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا کراچی میں جب یہ ٹینک جو ہے ہٹائے جا رہے ہیں, وہ ایک نوجوان کی موت کے بعد اندیشہ تھا کہ نہ معلوم کتنا بڑا پلیئر ہو جائے, اللہ کا شکر ہے عافیت نہیں ہے, کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوا. اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو قائدین جا رہے ہیں کراچی اسلامی اتحاد کے, یہ کسی طرح الطاف حسین صاحب کو قائل کر لے کہ وہ اپنا یہ برد برد جو ہے اس پر ہو. یہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے, یہ طریقہ جو کیجیے, جمع کیجیے, جمعیت فراہم کیجیے, آپ جو ڈسپلنڈ انداز میں سڑکوں پر بھی آئیے, مظاہرے بھی کیجیے, لیکن منظم ہو, پیسفل ہو. یہ خونریزی جو ہے اور یہ جو تبادلہ ہو رہا ہے جانوں کا دونوں طرف سے, یہ بہرحال کسی صورت میں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں. منظم کوششیں ہو سکتی, گاندھی جی کی سنت اگر لینی ہے تو خدا کے بندوں سے سنت لو کہ اس نے پیسفل ریزسٹنس کی دنیا کے سامنے مثال پائی تھی. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو اس کا نام ہے, اگر برن برق اس نے کام کر رکھا, ہم سے اگر وہ اسے سیکھا تو کیوں نہیں وہ چیز سیکھے. اس نے تو اگر ستیاگرہ بھی کروائی ہے تو پرامن طریقے سے, اس نے اس وقت جبکہ ایک جلوس جو ہے پرامن نہیں رہا تھا, چورا چوری کا جو وہاں واقع ہوا تھا, بہار کی جگہ ہے یہ, پولیس تھانے کے اوپر جلوس سے حملہ کر دیا, اس نے پوری موومنٹ کال آف کر دی کہ اگر تم لوگ پورا امن نہیں رہ سکتے تو میں تمہیں احتیاط کر لوں گا. یہ کسی کی دینی ہے کچھ ہے تو کوئی اچھی چیز اس سے دو, وہ نہیں جو حرام چیز ہے اس کی وہ لے لو. سر حقیقت اللہ کرے کہ یہ حضرات جا کر انہیں قائل کر سکے, اور وہ بہرحال مہاجرین کے وہ اس وقت لیڈر ہے, رہنما ہے. مہاجرین جو ہے انہوں نے اپنا ایک تشخص بنوا لیا ہے, کوئی شک یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ کم سے کم نوجوان جو ہے وہ اس کی پکار کے اوپر لبیک کہنے کے لیے مہاجرین کے لاکھوں کی تعداد میں میدان میں آتا ہے, اس کی حیثیت ہے. لیکن یہ کہ یہ جو بزرگ لوگ نواب دادا صاحب ہیں وہ تشریف لے جا رہے ہیں, یا اور کوئی لوگ جو کوئی عمر رسیدہ تجربے کار لوگ جو ہے, ان کو چاہیے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے آمادہ کریں کہ وہ اس معاملے کے بعد طالبات ہے اپنے حقوق کے لیے دستوری حدود کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد سے کوئی نہیں ہو. جیسے کہ میں نے کہا تھا, یہ مرکز اور صوبائی بھی وہاں جا رہی ہے دستور کے اندر, قانون کے اندر, کرو جو لڑائی کرتے, اس سے باہر اسے اگر سڑکوں پر لے آؤ گے, گلیوں میں لے آؤ گے, تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا. جبکہ بھارت کی طرف سے وہ براس ٹیک جو اس نے ایکسرسائز کی تھی, اسی کے نقشے کے اوپر ڈپلائمنٹ, اس اعتبار سے ایک تو یہ کہ اس میں وہ جو میری پچھلی تقریر کا جو آخری میں نے شعر پڑھا تھا اس کو انہوں نے عنوان بنایا ہے, دوسرے اس میں تباہ ہمارے محلات میں ہمارے ایک ساتھی نے تقریر کی, انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا جو دوسرا دور ہے جس کو میں نے کبھی بھی نہیں چھیڑا, میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرا تعلق ہے ابوالکلام کے اس دور سے جو 1912 سے 1920 تک, بس بعد کے دور سے میں نے بحث کی, ایک صاحب نے اس کو ایڈوکیٹ کیا اور اس کو قرار دیا کہ وہی ان کی ذہانت اور فطانت کا چاہتا تھا, وہی ان کی پختہ جو ہے سوچ کا مذہب تھا, تو مجھے پورا اس کا جواب دینا پڑا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ میں نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی ہے کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے, یہ سنت موسیٰ جس پر کہ ابو ابوالکلام عمل پر پیدا تھے, تو میں نے کہا غلط ہے, سنت موسیٰ پر اگر عمل کیا ہے تو علماء دیوبند میں سے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا کبیر عثمانی نے کیا ہے, اس لیے کہ ہندو کی غلامی سے آج نجات دلانے کے لیے تو جدوجہد انہوں نے کی, باقی جو ملک کی آزادی کی جدوجہد تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کی آزادی کی جدوجہد نہیں کی, وہ تو اسرائیلیوں کو تبتیوں کے تسلط سے نجات دلانے کی جدوجہد تھی, اس اعتبار سے اگر سنت موسیٰ کا ذکر کرنا ہے تو پھر وہ مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ, یہ ان کا طریقہ ہے. اس موضوع پر اس سے پہلے میں نے کبھی گفتگو نہیں کی تھی اور نہ میں کرتا, لیکن یہ کہ بات چونکہ وہاں گئی تھی مکے میں آپ پڑھی ہے سکون سے سرانے بات, تو مجھے اس کی پوری وضاحت کرنی پڑی, وہ وضاحت اس پٹے میں آ چکی. تیسرے یہ کہ سید اصل گیلانی صاحب کا ایک بڑا عمدہ جو ہے انٹرویو آیا ہے, بڑا مفصل, اور یہ اس اعتبار سے قابل مطالعہ ہے کہ اس وقت کی جو جماعت اسلامی کی قیادت ہے اس کی سوچ کیا ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے ان کی بات کیا ہے, ان کا ٹکڑا ٹکڑا کیا ہے. تو میں ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ حضرات اسے بھی پڑھیں اور سمجھیں اس بات کو کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. باقی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا اعلان میں آپ کو اور کر دوں, یہ آپ کو شاید آج دوبارہ ملا ہوگا, یہ ایک لنک سیٹ جو ہے اس میں آپ سے جو اپیل کی گئی ہے میں آج اسے ذرا پڑھ کر سنا رہا ہوں. نزول قرآن کے مبارک مہینے میں جبکہ نیکیوں کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے, علم اور دعوت قرآن کے فروغ اور اشاعت میں کچھ پیسہ خرچ کر کے اپنے اعزاء و اقارب اور رفقاء و احباب کو کتابوں کا ہدیہ پیش کرے جس سے آپ کا اجر و ثواب تو یقینی ہے ہی, جو بھی پیسہ آپ خرچ کریں گے یہ علم اور دعوت قرآنی کو پیش کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ کریں گے تو 70 گنا ان کا اللہ کے ہاتھ اجر ہے ہی, رمضان مبارک ہے ہی. اور کیا عجب کہ کسی کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو, کوئی جاگ جائے تو ہوش میں آتا ہے, کسی کی زندگی کا رخ بدل جائے, وہ اللہ کے دین کے لیے سربکف ہو کر میدان میں آ جائے, کسی جدوجہد میں لگ جائے, جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ربا مبلغ او عامل من السامع, میں نے من الحامل کا لفظ کہا تھا پچھلے جمعے میں, یہ تصحیح کر دیجیے من السامع, ایک تو وہ شخص ہے جو حضور سے براہ راست سن رہے ہیں آپ کا پھر فون, وہ سننے والے سامع, حضور نے فرمایا اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ, مجھ سے سنو دوسروں تک پہنچاؤ, اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہنچایا جاتا ہے وہ اس اصل سننے والے سے زیادہ قدردار ہوتے ہیں, اصل سننے والے نے شاید اتنی بات نہیں سمجھی, اس کی اپنی ذہنی سطح اتنی نہیں تھی, لیکن یہ کہ جس کو اس نے پہنچا دی بات ہو سکتا ہے وہ اس کا زیادہ قدردار ہو, اس کا زیادہ گہرائی سے, تو ربا مبلغ آواز لگتا ہے, بہت سے وہ جنہیں بات پہنچا دی جاتی ہے وہ پہنچانے والے اور سننے والے سے زیادہ اس کی قدر کرنے والے, اس کے لیے آپ نے کہا گیا ہے ایک تو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, پورا کتاب کا ہم نے کوئی ایڈیشن اس کا علیحدہ نہیں چھاپا, وہ تو وہی ہے جو 8 روپے اس کی قیمت ہے, لیکن وہ 20-20 کے پیکٹ جو ہے 100 روپے کے اندر آپ کو باہر مل جائیں گے, تاکہ آپ اسے یہ 5 روپے کا کتاب کا عید کارڈ کی جگہ دی دے گی, خوبصورت کتاب شاید سے وہ پڑھ لے کے آ جائے, شاید اس کے گھر میں رکھا ہوا ہو کسی وقت کوئی مہمان آئے وہ پڑھ لے, اور کیا پتا کہ اس کے دل میں قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے شوق اور شوق پیدا ہو. اور خاص طور پر مجھے ذکر کرنا ہے کہ ہم نے وہ جو تلخیص ہے اس کی وہ خاص طور پر شائع کی تھی, اسی لیے اور مجھے افسوس ہوا ہے, میں شکایت کر رہا ہوں کہ پچھلے جمعے میں مجھے محسوس ہوا کہ بہت کم لوگوں نے توجہ دی اس کی طرف, ہم نے بھاگ دوڑ کر کے خصوصی ایڈیشن شائع کیا, اس میں سے میں نے اپنا نام بھی مٹا دیا, مبادہ میرے نام سے کسی کو قدر ہو کہ کوئی کتاب کسی کو دے اور وہ مجھ سے کوئی اگر قدر رکھتا ہے اختلاف رکھتا ہے تو وہ پڑھے گا, لہٰذا نام بھی مٹا دیا تاکہ اس بات کو پہنچائے, اگر آپ کے پہنچانے سے تھوڑا سا پیسہ 1.5 روپے کا ایک کتاب کیا ہوگا, 150 سے 100 روپے خوبصورت ہے دیجیے کسی کو, اور وہ اتنی تسہیل کر دی گئی ہے اس کی کہ آپ کا ہائی اسکول کا طالب علم بہت آسانی سے عام کی جو بات تھی وہ تو ختم ہو جانا چاہیے کہ اس کا ایک بھی یہاں پر حصہ باقی نہ رہے. اس کے لیے بھاگ دوڑ کر کے ہم نے اسپیشل یہ سب کا ایڈیشن شائع کیا, 150 روپے میں 100 آپ کو مل جائے. ایک آخری بات, وہ جو میرے کتابوں کے سیٹ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, وہ تو پورے سیٹ اگر آپ لیں گے تو خود آپ کا فائدہ ہے, اس وقت یہ رعایت کی قیمت پر مل جائیں گے, اور وہ پیش کیجئے دوسروں کو. لیکن دو کتابیں ہیں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ, یہ بہت اونچی علمی کتابیں ہیں. میں نے یہ شائع کی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ, میں سمجھتا تھا کہ اہل علم قدر کریں گے. وہ ہمارے پاس ابھی تک پڑی ہوئی ہے, محسوس ایسا ہوا کہ عوام کے وہ کام کی نہیں اور علماء پیسہ خرچ کرتے نہیں. یہ تو معلوم ہوا کہ اس وجہ سے وہ پہنچی نہیں اہل علم کے پاس. ان کتابوں کے سیٹ بھی یہاں پر ہیں, آپ اپنے علماء کو مساجد کے علماء کو ان کو دبا کر پہنچائیے, اس سے ایک تحفہ بھی بنے گا اور ان کے لیے علم کی وہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے یہ دو بہت بڑے خطرے ہیں. بلکہ نہ صرف قرآن مجید, تورات میں جو حضور کے بارے میں پیشن گوئی ہے, جو قبلہ اول کے بارے میں جو باتیں ہیں, حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کا جس طریقے سے انکار کیا ہے, یہ تورات کے جو بھی اس وقت کے مفسرین ہیں ان سب کا منہ توڑ جواب ہے. وہ بھی سیٹوں کی شکل میں موجود ہیں, یہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور پہنچائیں اپنے احباب کو اور دوستوں. ایک اعلان یہ ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن جو اب ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ, یہ رات ہم نے سورہ نور ختم, سورہ مومنون ختم کر لی ہے, آج سورہ نور ہے. اور میں نے خاص طور پر اسے آج کے لیے رکھا تاکہ آج جمعے میں اعلان کروں, تاکہ جو حضرات بھی اس پہ شرکت کریں. یہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بڑی اہم سورت, اسی میں وہ گھریلو پردے کے احکام بھی آئے اور بڑی اہم جو ہے تعلیمات. جتنا آغاز ہی ہوتا ہے اس کا کتاب سورت الحمدللہ و فرمزہ بڑی شان کے ساتھ, یہ خاص سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کو ہم نے فرض کر دیا, یہ وہ سورہ مبارکہ ہے. آج اس سے ہم نے آغاز کرنا اپنے دورہ ترجمہ قرآن کا, اور عشاء کی نماز کا وقت ہم نے وہاں بدل دیا ہے, آج ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ عشاء کی نماز خرچ ہو جائے. کچھ اعلانات اور بھی ہیں, حکمت قرآن کا تازہ شمارہ بھی باہر موجود ہے, گزشتہ جمعۃ المبارک کے کیسٹ جو ہے وہ باہر موجود ہے جو لینا چاہے. ہمارے ساتھی ہیں سید منظور حسین گیلانی, وہ سخت بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں. اللہم اشف لہ وارحم, اللہم اشف لہ وارحم. ایک صاحب نے لکھا ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہے, ان کے لیے دعا کریں. اللہم اشف لہ وارحم, اللہم اشف لہ وارحم. عارف فیروز صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بہت پریشانیوں میں ہیں, اللہم رب یسر لہ امورہ, اللہم رب زدہ ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے دوست محمد الور کاموں کی میں رہائش پذیر ہیں, ان پر کوئی فائرنگ ہوئی ہے, اس کے لیے بھی دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کرے. اللہم اشف لہ وارحمہ ویسر لہ امورہ.